يا الله يا الله يا الله يا الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اجتناب السيئات افضل من اقتساب الحسنات. ناظرین کرام، مسلسل میں آپ کے سامنے بہترین کام کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے اس چوتھی نشست میں آپ کے سامنے آیا ہوں، اور یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ اس کی فطرت کی آواز ہے، اس کے اندر کی آواز ہے، اس کے روح کی آواز ہے، اس لیے کہ وہ اچھا بننا چاہتا ہے. یعنی اچھا بننے کا مطلب وہ عزت چاہتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں کہ وہ صاحب عزت ہو، وہ کبھی ذلت کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے وہ کام جو اچھے کام ہوتے ہیں اس کو انجام دینے کے نتیجے میں انسان اچھا اور صاحب عزت اور باکمال کہا جاتا ہے. اور اسی عنوان کے تحت میں نے یہ بھی بات آپ کے ادھان تک پہنچانے کی سعی کی ہے کہ بہرحال کام دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اپنے جسم کے اعضاء اور جوارے سے انجام دیا جاتا ہے، وہ کام ہاتھ سے، زبان سے، پاؤں سے ہو رہا ہوتا، عملاً کیا جاتا ہے، وہ بھی کام ہے، اور اس طرح سے بھی بہت سے اچھے کام انجام دیے جا سکتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی کام ہیں جسے بہترین کام کہا گیا ہے، جسے انجام نہیں دینا ہوتا ہے، بلکہ ان کاموں سے دور رہنا، اپنے کو بچا کے رہنا، اس کے قریب نہ جانا، یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. اور جن سے ہمیں بچنا ہے، جن کے قریب ہمیں جانا نہیں ہے، جن سے ہمیں نفرت کرنا ہے، اور اپنے ارادے کو، اپنی نیت کو، اپنے ضمیر اور روح کو اتنا پاک و پاکیزہ بنا لینا ہے کہ ہم اپنے کو ان اعمال سے اور ان کاموں سے جن سے بچنا ہے واقعاً بچ سکیں، تو وہ کام جن سے بچنا ہے انہیں کہا کیا جاتا ہے دین و مذہب میں؟ انہیں دین و مذہب میں گناہ کہا جاتا ہے. گناہی سے اپنے کو بچا کے رکھنا یہ بھی ایک بڑا کام ہے اور بہترین کام ہے. اسے مذہب نے اور دین نے بہترین کام کہا ہے کہ یہ بہترین کام ہے کہ فلاں گناہ سے آپ نے اپنے کو بچا رکھا، فلاں بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا رکھا، فلاں چھوٹے گناہ سے اپنے کو بچا رکھا. اور انسان جب اس طریقے سے گناہوں کو اپنے سے بچا رکھے گا، تو بچائے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نہیں کرنا ہے تو صرف وہ برا کام نہیں کرنا ہے، نہیں کرے گا تو یقیناً اب جو کرتا چلا جائے گا وہ یقیناً اچھا کام ہوئے گا، اسے اچھا کہا جائے گا. اسی اعتبار سے گناہوں سے بچنے کو بہترین کام کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دو کام ہو جاتے ہیں. ایک کام یہ کہ برا نہیں کیا اور پھر بھی کچھ کیا تو جو کیا وہ یقیناً اچھا ہوگا. تو کرنا خود عمل اچھا اور بچنا برائی سے، یہ خود ایک اچھا عمل، دو اچھائیاں سامنے آ جایا کرتی ہیں. گناہ کے سلسلے میں نے آپ ناظرین کو یہ بھی بتایا کہ گناہ اصل میں معنی کے اعتبار سے خلاف اور برخلاف کے ہے، یعنی جو بھی اللہ، رسول اللہ، معصومین، ائمہ اطہار نے حکم دیا ہے کہ نام ہم الگ الگ دیتے ہیں، چاہے کسی معصوم نے کہا ہے تب بھی وہ اللہ ہی کی بات ہے، رسول نے بات کہی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے. اس لیے کہ معصومین اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہیں، انہی باتوں کو پہنچاتے ہیں، انہی احکام کو پہنچاتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اس لیے جو ان کے احکامات ہیں ان کے خلاف اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو یقیناً وہی گناہ ہوگا. اگر کچھ کرنے کے لیے کہا ہے نہیں کیا تو یہ بھی برخلاف ہوا، اور کسی کام کو کرنے سے منع کیا ہے اور اسے کر لیا تب بھی یہ برخلاف ہوگا، اس کو گناہ کہا جائے گا. اگرچہ دین اور مذہب میں بہت سارے گناہوں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. مثلاً کہ چوری کرنا گناہ ہے، زنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، کسی مال یتیم کا یوں لے لینا گناہ ہے، غصب کر لینا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں، ان کا نام لیا گیا ہے. لیکن مجموعی طور پر یا اختصار کے طور پر یوں سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے وہ گناہ ہے. ایسی صورت میں ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو جانے تاکہ اس کے خلاف اگر قدم اٹھے تو احساس گناہ پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ گناہ ہوگا اس لیے کہ اللہ کے حکم کے ہم خلاف جا رہے ہیں. دوسری بات جو میں نے پہلے تقریر میں یہ بات پہنچائی کہ اللہ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں گناہ کا نام بھی لیا ہے اور گناہ کے لیے کچھ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. مثلا خود قرآن میں گناہ کے نام کے ساتھ سرقہ یعنی چوری کرنا یہ گناہ کہا گیا ہے مگر اس گناہ کا نام لیا ہے. زنا یہ گناہ کا نام ہے اور اسے گناہ کہا بھی گیا ہے. ہمیں ان الفاظ یا ان گناہوں کو نہیں دہرانا ہے جسے قرآن نے گناہ کہا ہے بلکہ ان الفاظ کو بتانا ہے جو الفاظ گناہ کے معنی میں ہیں اور اس کے ضمن میں بہت سارے گناہ آ سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن نے 17 الفاظ گناہ کے لیے استعمال کیے ہیں اور ان میں سے پہلا لفظ جو میں نے اپنی فہرست میں بیان کیا تھا اور آج بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ ہے ذنب. مثلا مذنب کہا جاتا ہے اسے جو گناہ کرنے والا ہو کہ فلاں نے گناہ کیا وہ مذنب ہے یعنی گناہ کو انجام دیا. لیکن اس میں گناہ کا ذکر نہیں کہ کون سا گناہ یعنی کہیں بھی کوئی بھی ایسا عمل انجام دیا جو اللہ کے حکم کے خلاف جا رہا ہے وہ گناہ ہے اس کو مذنب کہا جائے گا. تو ذنب قرآن میں استعمال ہوا ہے. ذنب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذنب کے معنی ہوتے ہیں اصل میں یہ تو دم کے معنی میں پیچھے یعنی محاورتاً یہ کہہ سکتے ہیں یا اشارتاً اس کا معنی ہم یوں کر سکتے ہیں دم یعنی کوئی عمل انسان انجام دے تو جو اس کے اثرات بعد تک باقی رہ جائیں تو اسے اس کا اثر اس گناہ کا اثر کہا جائے اس اثر کی بنیاد پر اسے ذنب کہا جاتا ہے. جیسے کسی جانور کے دم ہو ویسے ہی کسی عمل کے ایک ذنب یعنی اس کا اثر بعد میں پیدا ہوتا رہے دیر تک رہے اسی لحاظ سے اسے ذنب کہا گیا ہے. تو وہ گناہ ایسے کام جس کام کے نتیجے میں اس کے اثرات بھی باقی رہیں تو اسے ذنب کہا جائے گا. وہ اثرات ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی میں سامنے آ رہے ہوں یا ہو سکتا ہے کہ وہ اثرات بالکل سامنے تو نہیں آ رہے ہیں مگر یہ کہ وہ آخرت میں بہرحال وہ اثرات سامنے آئیں گے. اس لحاظ سے اس کو ذنب کہا جائے گا کہ وہ گناہ کا اثر ہوا کہ اس اثر کے اعتبار سے انسان کو جہاں اپنے منزل مقصود یعنی جنت کی طرف جانا چاہیے جنت میں نہ جا کر کے وہ جہنم کی طرف وہ اس گناہ کا مثلا اثر ہوا. لہذا ذنب کو ذنب اس کے اثر کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ذنب کا استعمال یا اس کے مشتقات جو ہیں 35 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں. اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو استعمال کیا لیکن عام طور سے اس سے یہی ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا گناہ جس کے اثرات ہوں. میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مثلا فرض کیجئے کہ انسان جو غصے میں آ کر کے جو ہے اپنی جان دینے کے لیے خودکشی کے لیے آگے بڑھ جاؤ مثلا زہر کھا لیا اس کا اثر ہوگا. انسان جان کے کھا رہا ہے یا بغیر جانے کھا رہا ہے اگر کسی چیز کا کوئی اثر ہے تو اس کے استعمال کے بعد اس کا بہرحال اثر ہوگا بات تک رہے گا. اگر اس نے غصے میں آ کر کے کھایا ہے تو زہر تو یہ تو نہیں کہے گا چونکہ اس نے غصے میں اس کو ایسا کہہ دیا ہے لہذا جو ہے اس کا اثر نہیں ہوگا نہیں اس کا اثر ہوگا. ایسے ہی کبھی کوئی انسان گناہ جو ہے اپنے خواہشات کے دباؤ میں آنے کے بعد یا یہ کہ کسی اور دوسرے کے دباؤ میں آنے کے بعد انجام دے رہا ہے تو چونکہ وہ گناہ ہے تو اس کے اثرات ہوں گے اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور اس اثرات کو دور کرنے کے لیے جیسے اگر زہر کا اثر جو ہے جس پہ آ جاتا ہے تو اس اثرات کو کم کرنے کے لیے انسان زہر کے اثر کو کم کرنے والی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور دھیرے دھیرے اس سے بچ بھی سکتا ہے ویسے ہی انسان کے لیے اللہ نے گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بھی توبہ استغفار بتائے ہیں کہ اگر اللہ کے حضور آ کر کے انسان جو ہے توبہ استغفار کرے گا تو وہ گناہ کے اثرات اس کے ضائع ہو سکتے ہیں، زائل ہو سکتے ہیں، دور ہو سکتے ہیں۔ تو گناہ کا ہو جانا پر انسان ہے، ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کے کرے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے احساس کو نہیں مرنا چاہیے کہ کم سے کم اس کا احساس گناہ زندہ رہے، باقی رہے۔ اگر احساس گناہ زندہ رہے گا اور باقی رہے گا تو اسے توفیق حاصل ہوگی، توبہ استغفار کر کے اس گناہ کے اثرات کو بھی زائل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے سریع الرضا ہے، یعنی بہت جلد راضی ہو جانے والا۔ اللہ اپنے بندوں سے صرف جو ہے ندامت دیکھنا چاہتا ہے کہ آئے وہ اپنی بات پر نادم ہو رہا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی وہ نادم ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندوں کے گناہ کو اور اس کے اثرات گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اثرات کو دھل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو ایک ذنب ہے جس کے جو گناہ کے معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے اور 35 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور ایسے گناہ جن کے اثرات سامنے آئیں۔ میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت سامنے آئی تو کہتا کہ اس کی اہمیت میرے ناظرین اور سامعین کے ذہن میں رہے کہ کبھی کبھی اس طرح سے خیال آتا ہے کہ مذہب ہمیں زور دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اچھے اعمال کو انجام دینا چاہیے، بری باتوں سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، ہے اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وہ کبھی کبھی اس اعتبار سے سوچنے لگتا ہے، مقابلہ کرنے لگتا ہے اور دوسرے کو مقابل ملا کر کے وہ اپنے دل، خواہشات اور جذبات سے سوال کرنے لگتا ہے، بلکہ کبھی کبھی خود اللہ ہی کے حضور فریاد کرنے لگتا ہے کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ میں عبادت کرتا ہوں، برائیوں سے بچتا ہوں، پھر بھی میں پریشانیوں میں مبتلا ہو جایا کرتا ہوں، اور کافر مشرک جو شاید کبھی اس نے کوئی اچھا عمل انجام نہ دیا اور اللہ کو یاد نہ کیا، اور وہ مثلاً وہ اچھے حالات میں دکھائی دے رہا ہے۔ اس طرح کی بات کسی نے معصوم کے سامنے کر دی تھی، ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر نے صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، کہ آخر ایسا کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ ایک واقع متقی، پرہیزگار، اللہ کی یاد رکھنے والا، برائیوں سے بچنے والا پریشانیوں میں رہتا ہے، اس کے یہاں ہو سکتا ہے کہ چیزیں، انعامات اللہ کی طرف سے نعمتوں میں کمی ہو، اور ایک کافر مشرک جو اللہ کو ممکن ہے مانتا بھی نہ ہو، وہ دنیا میں نعمتوں سے بالکل آراستہ اور پیراستہ اور ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مرتبہ ہمارے آقا امام نے یہ فرمایا کہ نہیں، تمہاری توجہ نہیں گئی اس بات کی طرف جو اللہ بتانا چاہتا ہے اور اس کی اہمیت دلانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، ساری سہولتیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن عذاب جو تمہیں نہیں دکھائی دے رہا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں۔ تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ معذب ہے، اللہ کی طرف سے عذاب میں ہے۔ پوچھا کہ وہ کون سا عذاب؟ کہا یہ کیا بڑا عذاب نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی یاد کو اس کے دل سے نکال لیا ہے، اللہ نے اپنی یاد کو اس کے دل سے نکال لیا، اس کو خود اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے کسی انسان کے لیے کہ اللہ کی یاد باقی رہے اسے، اس لیے کہ سب کو پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، کسی اور جگہ نہیں جانا۔ یہ فراموشی، یہ غفلت کی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے جو ہے سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، انجام بھی اگر یہی رہے تو شاید جب انجام میں اسی کے حضور جانا ہے، اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، وہیں پلٹ کر کے جانا ہے، وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہمارے اعمال کی سزا اور جزا دے سکتا ہے کہ یقیناً دے گا۔ تو اس اعتبار سوچنا چاہیے کہ یہ بڑی نعمت جو اللہ کی یاد کی ہوتی ہے وہ ایک کافر، ایک مشرک، اللہ کے نہ ماننے والے کے دل و دماغ سے نکل جاتی ہے، ایک عذاب ہے دنیا کے اعتبار سے۔ تو یہ ہمیں بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کم سے کم یاد خدا کی دولت تو ہمارے پاس پائی جاتی ہے، یہ نعمت تو کم سے کم ہمارے پاس پائی جاتی ہے، ہم اس سے دور نہیں ہیں، اور اللہ ہم سے اس توفیق کو نہ چھینے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر اللہ کبھی کبھی بلکہ اکثر و بیشتر بھی اگر ہو جائے جو بلا اور مبتلا، بلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے اللہ، تو وہ بھی ایک طرح کی نعمت ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان مصیبتوں کی وجہ سے شاید مجھے یاد کرے، کہ اگر مسلسل آسانیاں دے دی جائیں گی، مسلسل اس کے پاس جو ہے سہولتیں ہوں گی، تو وہ یاد نہیں کرے گا اور کہیں اس کے دل سے ہماری یاد نکل نہ جائے۔ اس لیے بھی کبھی کبھی وہ آزمائشوں میں، بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ میرے بندہ میری یاد سے دور نہ ہونے پائے اور پھر پلٹ کر کے میرے حضور میں آئے۔ اس لیے کہ عطا کرنے والا وہی ہے، دینے والا وہی ہے، لینے والا وہی ہے۔ بہرحال ایک گناہ کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا تھا وہ ذنب کا، اور وہ گناہ جس کے اثرات باقی رہ جائیں۔ دوسرا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اور وہ ہے معصیت. معصیت کے معنی میں ہم اردو میں گناہ ہی کے کہتے ہیں. معصیت کے معنی اللہ کے حکم اور فرمان سے دور ہو جانا. معصیت کے معنی سرپیچی کے ہیں, یعنی اللہ کے حکم سے اپنے کو روگرداں کر لینا, رخ موڑ لینا, یہ معصیت کے معنی میں. ایک گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو چونکہ اللہ کے حکم سے روگردانی کر لیتا ہے, رخ موڑ لیا کرتا ہے, اس کے دائرے حکم سے نکل جایا کرتا ہے, اس اعتبار سے اسے معصیت کہا جاتا ہے. تو معصیت گناہ کے معنی میں ہے اور قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے. اور عدد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معصیت, لفظ معصیت اور اس کے مشتقات 33 مرتبہ جو ہیں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو ایسے گناہ جس سے ہم رخ, ممکن ہے کہ انسان جو ہے عملاً گناہ نہ کیے ہو لیکن چونکہ اس کے حکم سے رخ کو موڑے ہوئے ہے, روگردانی کیے ہوئے ہے, اس اعتبار سے اسے معصیت کہا جائے گا. یعنی مثلاً اگر اللہ نے کہا, حکم دیا, فرمان جاری کیا کہ یہ کام نہ کرو, ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی, تو کبھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان واقعاً اس کے خلاف اقدام کر کے اس کام کو کیا نہیں, مگر توجہ بھی نہیں ہے, اہمیت بھی نہیں دے رہا ہے, لاپرواہ بھی ہے, تو اسے بھی عصیان کہا جائے گا, اسے بھی معصیت کہا جائے گا, اسے بھی اللہ کے حکم سے, اگرچہ یہ طے ہے کہ اللہ اتنا کریم ہے کہ جب تک بندہ کسی گناہ کو عملاً انجام نہیں دیتا ہے اس وقت تک کریم پروردگار اس کو سزا نہیں دیتا ہے, یا کم سے کم سزا کا وعدہ بھی نہیں دیتا کہ تم قیامت میں ہمارے پاس آؤ گے حساب و کتاب میں, ہم اس کی سزا تمہیں دیں گے, ایسا بھی نہیں کہتا. ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی مگر عملاً انجام بھی نہیں دیا تو اللہ اس کی سزا نہیں دیتا. اس کے برخلاف اگر کوئی شخص اچھے کام کو نہیں کرتا مگر نیت کر لیتا ہے کہ میں کروں گا اور اسے کرنے کا موقع نہیں ملا یا اس نے نہیں کیا, تب بھی اللہ اس اچھے کام کی نیت پر بھی اسے یقیناً جزا دیتا ہے کہ میرے بندے نے کم سے کم نیت تو کی اس کام کے اچھے کرنے کے, اچھے کام کا انجام دینے کے لیے, کام کو کرنے کے لیے, لیکن گناہ کی نیت پر سزا پروردگار عالم نہیں دیتا. معصیت کی نیت پر جو اللہ سزا نہیں دیتا ہے. ہاں, نیت کی, اس بری نیت کی بنیاد پر انسان کا ضمیر, انسان کی روح, انسان کا باطن گندا ہوتا چلا جائے گا, وہ اپنے ہاتھوں سے نیت کی بنیاد پر اپنے کو گندا کر رہا ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے اگر اندر سے گندا ہوتا چلا جائے گا تو عملاً کسی دن اقدام بھی کر لے گا, مگر اللہ برے کی, برائی کی نیت پر سزا نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ انجام نہ دیں, اور اچھائی کی نیت پر بھی وہ جزا دیتا ہے, ثواب دیتا ہے, چاہے وہ اسے کر نہ پائے. تو دو لفظوں کا استعمال میں نے آپ کو بتایا جو قرآن نے گناہ کے معنی میں استعمال کیا ہے. خود وہ اصل گناہ, عملاً گناہ, سرقہ یا دنا کے طریقے سے نہیں, گناہ نہیں ہے, بلکہ گناہ کے معنی کی طرف اشارہ ہے, وہ ہے ایک ذنب اور دوسرے معصیت, جس کی تفصیل میں نے آپ کے حوالے کی. اور تیسرا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے گناہ کے معنی میں ہے, وہ ہے اثم, الف سے اور میم, اثم. اسم کے معنی بھی گناہ کے ہوتے ہیں. جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اسے آثم کہا جاتا ہے, یعنی گنہگار, گناہ کا انجام دینے والا. یقیناً اس کا بھی ایک معنی, اسم کے معنی محروم ہونے کے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر جس سے اللہ نے منع کیا تھا اگر انسان اس کو انجام دے دیتا ہے, اسے اس کے اقدام کر کے اس کو عملاً, عملی صورت میں ادا کر دیتا ہے, تو جو ایک جزا نہ کرنے کی بنیاد پر اسے ملنی چاہیے تھے وہ اس سے محروم ہو گیا. اس محرومیت کی بنیاد پر اسے آثم کہا جائے گا, اور اس عمل انجام, اس عمل کو اثم کہا جائے گا جسے اس نے انجام دے کر کے اپنے کو اللہ کی جزا سے محروم کر لیا ہے. اگرچہ دو معنی اور اس کے ہیں, ایک معنی اثم کے سستی کے بھی ہیں, काहली के भी हैं, काहिल हो जाने के, सुस्ते के भी, और थकन के माने में भी हैं। ये भी इस बात की तरफ इशारा है कि अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसके जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए है कि मैं तेजी से खैर की तरफ पहुंच सकता हूं। जब गुनाह आदमी कर रहा है, गुनहगार हो रहा है, तो खैर की तरफ से, खैर की तरफ बढ़ने के एतबार से वो बहुत जो है कुंद रफ्तार हो जाता है, सुस्त रफ्तार हो जाता है और थका थका सा हो जाता है। जैसे एक थका हुआ इंसान जल्दी से किसी चीज़ को अंजाम नहीं दे सकता, वैसे ही गुनहगार इंसान खैर की तरफ तेज़ी से नहीं बढ़ सकता है। लिहाजा कुरान ने इसको इस्तेमाल किया है, इस्म यानी गुनाह का अंजाम देने वाला खैर के एतबार से सुस्त हो जाता है, खैर की तरफ बढ़ने से थका थका सा हो जाता है, और आखरत में अमल खैर की बुनियाद पर जो उसे जदा मिलने वाली होती है उससे वो महरूम हो जाया करता है। और इस लफ्ज़ इस्म को और इसके मुश्तकात को कुरान ने 48 मरतबा कुरान में इस्तेमाल किया है, जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, जो माने के एतबार से मैंने आपको के सामने वजाहत की। चौथा कलमा, चौथा लफ्ज जो कुरान ने गुनाह के तरफ इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया है वो है सय्या। सय्या, सय्या गुनाह के माने में कुरान में इस्तेमाल हुआ है, अलबत्ता इसका लगत के एतबार से तर्जुमा होगा सय्या यानी कारे कबीह, बुरा काम। जो भी इंसान बुरा काम करेगा उसे सय्या कहा जाएगा, बुराई उसे कही जाएगी। कुरान ने लफ्ज़ सय्या गुनाह के माने में, इस तरह के बुरे काम के माने के एतबार से, बल्कि यूं भी बता दूं कि ये सय्या जो जिसका माना बुरा काम, ऐसा बुरा काम जिसके अंजाम को देखने या जानने के बाद इंसान रंजीदा भी हो और उसे गम भी हो, उस तरह के काम के अंजाम देने को सय्या कहा जाता है। इसलिए हो सकता है कि इंसान कोई भी बुरा काम अंजाम दे सकता है, लेकिन हर एक अंजाम को देख करके मुमकिन है रंज ना हो, लेकिन वो काम और ऐसा बुरा काम जिसको अंजाम देने के बाद पता चलने पर किसका अंजाम क्या होने वाला है या उसकी सजा को जानने के बाद, उसके अंजाम को देखने या सुनने के बाद रंज व गम व अंदोह भी हो, तो उसे सय्या कहा जाता है। कुरान करीम ने इस लफ्ज को बहुत मरतबा कुरान में इस्तेमाल किया है, तकरीबन 165 जगहों पर सय्या और इसके मुश्तकात को इस्तेमाल किया है, और इसी के साथ साथ एक लफ्ज सू यानी बुरा या बुराई के माने में जो बोलते हैं, इसको भी, इस कलमे को भी इस्तेमाल किया है, जो इसका इसी से मुश्तक हुआ, इसी से निकला हुआ, यानी यही से निकला हुआ है, 44 मरतबा इसे भी इस्तेमाल किया है। तो गोया अगर हम दोनों को जमा कर लें तो गुनाह के माने की तरफ जिन जिस लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा कुरान ने इस्तेमाल किया, जो तकरीबन 200 मरतबा से ज़्यादा होगा, वो है लफ्ज़ सय्या, और इससे निकलने वाले मुश्तकात उसको कुरान ने इस्तेमाल किया है। और माने के एतबार से फिर एक मरतबा ध्यान में रखें कि वो बुरा काम, वो कारे कभी, वो काम जिसे बुरा कहा जाए, जिसके अंजाम को देख करके या सुन करके, सजा को जान करके इंसान जो है रंजीदा हो जाए, गमगीन हो जाए, अंदोहनाक हो जाए, तो उसे सय्या कहा जाता। और यकीनन गुनाह को अगर देखा जाए तो हर गुनाह ही इस तरीके का है कि अगर उस वाकई सज़ा को इंसान देख ले या सुन ले या उसे यकीन हो जाए कि इसके बदले में सज़ा मिलने वाली है, तो वो रंजीदा होगा, गमगीन होगा, मायूस सा भी होगा। अगर उसे यकीन मुहकम हो जाए तब की वाकई सामने आने वाली। इसीलिए शायद मैं ये कह सकता हूँ कि इसे सबसे ज़्यादा कुरान ने इस्तेमाल किया है। पांचवा लफ्ज़ जो कुरान ने इस्तेमाल किया है गुनाह के माने में, वो है जुर्म। जुर्म कुरानी लफ्ज़ है, अगरचे हमारे उर्दू में बोला जाता, हम और आप भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जुर्म ये कुरान ने इस्तेमाल किया है और गुनाह ही के माने में है। अगरचे उर्दू में जहाँ कहीं इस्तेमाल किया जाता है जुर्म का लफ्ज़, वो मामूलन जब किसी فیصلہ کرنے والے کے سامنے لایا جائے لانے کی باری، تو کہا جاتا ہے کہ مجرم ہی اس نے جرم کیا ہے، اور جرم کے بعد اس جرم کا نام گناہ کی شکل میں دیا جاتا ہے کہ اس کا جرم مثلا یہ ہے، اس کا گناہ یہ ہے۔ مگر معنی کے اعتبار سے جو قرآن نے استعمال کیا ہے جرم کو، جرم کے معنی ہیں جدا ہونا، الگ ہو جانا، ایک اصل سے الگ ہو جانا، یہ جرم کے واقعی معنی۔ اب اگر گناہ سے جرم سے مراد گناہ ہے، تو اس اعتبار سے کہ انسان اچھے عمل کی بنیاد پر اسے اپنی اصل منزل جنت کی طرف جانا چاہیے ہے، مگر اس نے جرم کیا، اس اصل اور اس منزل سے اس جرم کی بنیاد پر جدا ہو گیا۔ لیکن یقیناً جدائی ہمیشہ والی نہیں ہوتی ہے کہ اب جرم ہو گیا تو اس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے، وہ معافی ہی نہیں کیا جائے گا اور اب تو جدا ہو گیا۔ یہ درخت کے شاخ کی طریقے سے نہیں ہے کہ کاٹ دیا تو کاٹ دیا، اب کیسے اسے جوڑا جائے گا، اور جوڑا جائے تو پھر وہ لگ نہیں سکتی ہے، نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ جرم کر کے انسان جدا ضرور ہو جاتا ہے، مگر یہ اس طرح کی جدائی ہے کہ جسے انسان اپنے توبہ و استغفار کے ذریعے سے اللہ کے حضور آ کر کے توبہ و استغفار کر کے انسان پھر سے اپنی اصل سے اور اس جگہ سے جو جزا کی جگہ ہے اس جگہ سے جڑ سکتا ہے۔ معبود کریم پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم گناہوں کو سمجھیں، اس کی سزاؤں کا یقین کریں، اور وہ بہترین کام انجام دیں جو عمل کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ برا کام جو عمل کی صورت میں ہوتا اس کو بچائیں، اس سے بچنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ اس بہترین کام کے کرنے کی ہر شخص کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔